الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمين منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے خطبات میں مختلف صورتوں کا اور مختلف آیات کا انتخاب کر کے قرآن و سنت کے بنیادی مضامین کو سمجھنے کی، جو ہمارے اعتقاد و نظریات کے حوالے سے اور ہماری معاشرت و تہذیب کے حوالے سے اور ہمارے اخلاق و آداب کے حوالے سے ہیں، زندگی کی اس مہلت میں اپنے آپ کو عمل اور اچھے کردار کی طرف راغب کرنے کے لیے قرآن کی ان آیات سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اور آج الحمدللہ دیگر صورتوں کے انتخاب اور اس کی تشریح و تفسیر کے ساتھ، جس طرح کے گزشتہ دروس قرآن کے اندر آیت الکرسی کی مکمل تفسیر اور اس کے حوالے سے چند بنیادی اعتقادی نظریات کو ذکر کیا گیا، آج الحمدللہ سورۃ النساء کی باقاعدہ طور پر جمعۃ المبارکہ کے اس خطبے کے اندر اس کے درس کے سلسلے کی ابتدا کی جاتی ہے، اور آج اس کی آیت نمبر ایک کے بنیادی مضامین کو آج کے درس قرآن میں، درس خطبہ میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے۔ سورۃ النساء اپنے نزول کے اعتبار سے یہ مدنی سورت ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید کی یہ وہ بنیادی سورت ہے کہ اس کا نزول اس وقت ہوا جب اسلام کی مکمل سرحدیں مضبوط ہو چکی تھیں اور مدینہ کی سرزمین ریاست اسلامیہ کا درجہ حاصل کر چکی تھی، تو ایک ریاست کے اندر اقلیت اور اکثریت کے حقوق کے حوالے سے اور مرد و زن کے جملہ احکام کے حوالے سے، یتیم و لاچار کے حوالے سے، عورتوں اور مردوں کے حقوق کے حوالے سے، جہاد و قتال کے حقوق کے حوالے سے، اور مدینہ کی حدود میں رہنے والے مختلف مذاہب، نصارہ، یہود یا منافقین کے حوالے سے، اور بالخصوص اہل ایمان کے ایمانی تقاضوں اور ایمانی بنیادی کرداروں کے حوالے سے الحمدللہ یہ سورت اپنی جگہ پر ایک مکمل اور اسلامی معلومات کا ایک بہت بڑا گنجینہ ہے۔ سورہ المائدہ، سورۃ النساء، سورۃ الاحزاب، سورۃ التوبہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا تاج ہے، اور معلومات اسلامیہ کے حوالے سے بنیادی مسائل کی یہ متحمل سورت ہے۔ سورۃ النساء کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس میں تاریخ اسلام اور جب سے کائنات بنی ہے اس کی تاریخ کو، انسان کی تخلیق کی تاریخ کو، انسان میں جو مختلف درجے اور طبقات ہیں ان کی تاریخ اور ان کے حقوق کو، اور پھر جتنے مذاہب اس دنیا کے اندر موجود ہیں اور بالخصوص توحید سے متصادم اور اسلام کے مقابلے پر جتنے مذاہب آئے ہیں ان کی تاریخ پر بھی یہ سورۃ مبارکہ مکمل طور پر تفصیلی گفتگو کرتی ہے، بالخصوص عورتوں کے مسائل، عورتوں کے حقوق اور یتیموں کے حقوق، مساکین کے حقوق، اور پھر ایک میت کی وراثت کی تقسیم کے حوالے سے جو بنیادی حقوق ہیں، یہ قرآن کریم فرقان حمید کی صورتوں میں سورۃ النساء کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے کہ اس میں ان مضامین کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. رفتہ رفتہ آپ اس کی وضاحت کو سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس سورت کی ایک ایک آیات کے اندر کتنی تفصیل اور کتنے مضامین تاریخ کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے اور فروعات کے حوالے سے کتنے مضامین ایک ایک آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جو مفسرین نے اس کی تشریحات، اس کی تعبیرات اور اس کی صحیح وضاحتیں اپنی کتابوں کے اندر مرتب فرمائی ہے. تو یہ سورۃ النساء مدنی سورت ہے اور یہ اس وقت نازل ہو رہی ہے کہ جب اسلامی حکومت اتنی مضبوطی کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے کہ تقریباً 800,000 مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت پھیل چکی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دار فانی سے رحلت فرمائی اور بظاہر پردہ فرمایا تو اس وقت اسلامی حکومت جو تھی وہ 1,000,000 مربع میل تک ہو چکی تھی. تو اب سورۃ النساء کے نزول کا یہ وقت ہے، اس میں 176 آیات ہیں اور 24 رکوع پر یہ سورہ مبارکہ گویا کہ مشتمل ہے. ابتدا اس سورۃ مبارکہ کے ایک بنیادی اور اتحاد کے حکم کے حوالے سے اور انسان کی تاریخ کے حوالے سے یہ بنیادی کلمات کے ساتھ یہ سورت کی ابتدا ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. کون تمہارا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا. من نفس واحدہ، ایک شخص سے، ایک ذات سے. وخلق منہا زوجہا، پھر اسی شخص سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے، ان مرد اور عورتوں سے کثرت کے ساتھ آدمیوں کو اور مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے سبب سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اور بے شک اللہ رب العالمین جل وعلا تمہارے جملہ اعمال کے اوپر نگہبان ہے. اس آیت کریمہ کے یہ پہلی آیت ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 176 آیت جو اس پورے سورۃ مبارکہ کی ہے تو یہ سورۃ نساء کی پہلی آیت ہے اور اس کا خطاب یا ایھا الناس کے حوالے سے ہو رہا ہے. علماء نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم فرقان حمید کا طرز خطاب ہے کہ کبھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر قرآن خطاب کرتا ہے اور کبھی یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کرتا ہے، اور اس خطاب کے اندر مخاطب کے مختلف ہونے کے حوالے سے اور جداگانہ ہونے کے حوالے سے یا مضامین کے جداگانہ ہونے کے حوالے سے یہ خطاب کا انداز جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. فرمائے ناس کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے جو اکثر مفسرین ہمارا ذکر کرتے ہیں، اور یہ جو میں بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے بلکہ کثرت کے حوالے سے، یعنی قاعدہ نہیں کہ ایسا ہی ہو، اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نے کثرت کے ساتھ جب یہ کلمات کو استعمال کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے کلام نے یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنو، یہ دو کلمات جب مخاطب کو، جو مخاطب ہے اس کو مخاطب کرنے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے چند مضمون یا چند فکرے مشتمل ہوتی. مثلا یا ایھا الناس کے بارے میں مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں کہ عموماً جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں اور اس سے مراد عام انسان ہے تو وہاں پر خطاب یا ایھا الناس سے کیا جاتا ہے. ایک بڑا مشہور قاعدہ یہ ہے جو مفسرین ذکر کرتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنو سے مدنی صورتوں میں خطاب کیا گیا اور یا ایھا الناس کے ذریعے مکی صورتوں میں خطاب کیا گیا، لیکن یہ تو مدنی صورت ہے، پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے اس بات کو یوں بھی ذکر کیا، یا ایھا الناس سے مراد کہ اے لوگو، یعنی قرآن جب عام طور پر ساری انسانیت کو بنیادی عقیدوں اور بالخصوص توحید کے حوالے سے، ذات معرفت الہیہ کے حوالے سے، اصول دین کے حوالے سے،
اور انسان کی بنیادی ضرورتوں کے حوالے سے جب قرآن مخاطب کرنا چاہتا ہے تو پھر یا ایھا الذین آمنوا کی بجائے یا ایھا الناس سے خطاب کرتا ہے. تو لہذا یہاں پر یقیناً ایک بہت بنیادی نظریہ ذکر کیا جا رہا تھا، اس وجہ سے یہاں پر خطاب یا ایھا الذین آمنوا کے بجائے یا ایھا الناس سے ہوا. اور وہ بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی معرفت اور انسان کی اصل تخلیق، کہ وہ کون ہے، کس سے پیدا ہوا، کس طرح اس کا سلسلہ چلا ہے. تو انسان کی بنیادی تاریخ اور اصول دین کی طرف بنیادی طور پر یہاں پر ذکر کیا گیا، اس لیے یہاں پر یہ خطاب یا ایھا الناس کے حوالے سے گویا کہ ذکر کیا گیا. اور علماء نے جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس کو مکہ کے لیے خاص کر دینا یا ایھا الناس کو، اور یا ایھا الذین آمنوا کو مدینے کے لیے خاص کر دینا، یہ کوئی قاعدہ کلی کثرت کے حوالے سے، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص ہے کہ جناب یا ایھا الناس صرف گویا کہ مکی لوگوں کو کہا جائے گا، مکہ میں جو سورتیں اتری ان کے لیے کہا جائے گا، ایسا نہیں. بلکہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ جہاں بنیادی عقیدے اور انسان کو جن بنیادی باتوں کو سمجھنے کے لیے اور بنیادی اعتقاد اور نظریے پر ایمان لانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو جب یہ اصولی بات ذکر کی جاتی ہے تو قرآن یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کرتا ہے. اسی طرح علماء نے یہ ذکر کیا کہ جب شریعت کی بات کی جائے، جو لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں پھر شریعت اور فروعات یعنی اصول اور عقیدے سے ہٹ کر فروعات میں بات کی جائے، مسائل پر بات کی جائے جن کا تعلق شریعت مطہرہ سے ہے، دین عقیدے کو کہتے ہیں، اور پھر عقیدے کے ذریعے جو روزمرہ ہماری زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں اس کو شریعت کہا جاتا ہے. تو دین سے مراد اسلامی عقیدہ، اللہ رب العالمین کی ذات، آخرت کا بیان، رسول کا بیان. تو یہ تین جو بنیادی عقیدے ہیں جو ایمان کے اساس اور بنیاد ہیں، اس کو اصول دین کہا جاتا ہے، اور اس کا تقریباً سارے انسان اس کے مکلف ہیں اور سب انسانوں نے اس بات کو قبول کرنا ہے. اس لیے قرآن جب اس بنیادی اصول کو بیان کرتا ہے تو پھر کہتا ہے یا ایھا الناس، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، بنیادی اصول کو قبول کر لیتے ہیں اور اللہ کے فضل سے اللہ کی توحید اور وحدانیت اس کی یکتائی کو قبول کر لیتے ہیں، آخرت کے بنیادی عقیدے کو یقین کر لیتے ہیں، اور اس اپنی وقتی اور عارضی دنیا کے اندر جو سب سے بنیادی مضمون ہے، جو آنے والی زندگیوں یابی کا سب سے بڑا سرچشمہ اور گویا کہ بنیادی باب عقیدہ ہے، اس کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ جو حقوق وابستہ ہیں یا ان کے اوپر کچھ عبادات کو جو رکھا گیا ہے جو شریعت اور فروعات سے متعلق ہے، تو قرآن پھر اس کو یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے بیان کرتا ہے. لیکن میں پھر عرض کر دوں، اس بات کو ہمارے علماء نے ذکر کیا کہ یہ بات کوئی قاعدہ کلیہ کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ اکثری تعبیری اور خطاب کے حوالے سے. اب یہاں پر دیکھیں جو بنیادی مضمون ذکر کیا جا رہا ہے سورہ نساء کے اندر، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اور یقیناً اپنے رب سے ڈرنا یہ خود اپنی جگہ پر، اتقوا اللہ، یہ خود اپنے مضمون کے اندر بہت بڑا ایک درس ہے. اس کی انشاءاللہ آنے والے آیات کے تحت ہم تقوی کی تعریف کرتے رہیں گے. تقوی کا معنی تو یہی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو تقاضا زندگی بیان فرمایا ہے اس کو قبول کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا اس سے باز رہنا اللہ کے لیے، یہ ہے تقوی. تقوی کا بنیادی جو نقطہ ہے وہ ایمان ہے، یعنی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور رسول پر ایمان، یہ تقوی کی بنیادی غرض ہے. تقوی کا ایک معنی بڑے آسان انداز میں حضرات صوفیہ اکرام، یعنی ڈرنے کے معنی میں، بچاؤ کے معنی میں، حضرت صوفیہ اس کو بہت آسان انداز میں بیان کرتے ہیں. فرما تقوی کا معنی یہ ہے کہ تیرا مالک تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے. تو فرما یہ ہے تقوی. تو فرما یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ ابی تم کیا کہتے ہو کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور، مسئلہ یہ ہے کہ میں تقوی کو یوں سمجھتا ہوں کہ اگر کانٹوں کی خاردار وادی ہو اور کانٹوں کی کوئی وادی ہو، اس سے اگر آپ نے گزرنا ہو تو ذرا آپ بتائیے کہ آپ کیسے گزریں گے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ کر ان کانٹوں کی وادیوں سے گزروں گا، اپنے منزل تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور اپنے کپڑوں کو اس طرح بچاؤں گا کہ جس طرح میرے کپڑے ان کانٹوں کے اندر الجھ نہ جائیں. تو فرمایا حضور یہی تقویٰ ہے، یہ دنیا جو خواہشات اور نفس کی طرف بلانے والی آمجگاہ ہے، اس میں الجھنے کی بجائے اللہ کے احکام کی باتوں کی تعبیر اور اس پر تعمیل کرتے ہوئے اپنے آپ کو صراط مستقیم پر رکھنا، یہ ہے تقویٰ. تو فرمایا یا ایھا الذین، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو، ربکم جو تمہارا رب ہے، الذی وہ تمہارا رب وہ ہے، فرما خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا، ایک نفس واحد سے تمہیں پیدا کیا. یہاں پر تاریخ بھی ہے اور درس بھی ہے، اور سماج کی سماج کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا حل بھی ہے. تاریخ میری اور آپ کی اور انسان کے ذکر کی گئی ہے کہ الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ ڈرو اس رب سے کہ جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا. تو یہ ہماری تاریخ کو بیان کیا گیا، اور اس ذات سے مراد، نفس واحد سے مراد اجماعی تفسیر ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ بڑے خوبصورت انداز میں حضرت اسد الفاضل نے اس پر جو حاشیہ لکھا ہے، بڑی مبارک بات آپ نے ذکر کی. فرمایا کہ دیکھیے کہ آج یعنی 2016 ہے، اگر آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں تو اتنے افراد دنیا میں موجود نہیں تھے جتنے آج ہیں، تعداد بڑھ گئی. 100 سال پیچھے چلے جائیں گے تو تعداد کم ہوگی، 100 سال اور پیچھے چلے جائیں گے تو تعداد کم ہوگی، اس طرح 1000 سال پیچھے چلے گئے تو تعداد اور کم ہوگی، اس طرح تعداد سمیٹ سے سمیٹتے ایک ذات پر آ جائے گی، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام. تو فرمایا اس لیے جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، اس کی ایک مثال اور بڑی پیاری اسد الفاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بیان فرمائی ہے جو اس آیت کو سمجھنے کے لیے. فرمایا جس طرح کے سادات کہتے ہیں، سادات کے سلسلے کو اگر سمیٹتے ہیں تو ذات مصطفیٰ پر اس کا وہ جا کر ختم ہو جاتی، اس کا منتہا جو ہے وہ ذات مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح بنی اسرائیل کا لفظ قرآن ذکر کرتا ہے، تو بنی اسرائیل کی تمام اقوام کو جب آپ سمیٹتے ہیں تو وہ جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذات پر ختم ہو جاتے ہیں. تو انسانیت کے سلسلے کو اگر پیچھے ماضی کے ادوار میں لے کر آپ چلیں اور چلتے چلے جائیں تو یہ سب سے آخر میں جا کر یہ سلسلہ جہاں پر منتہا ہوتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. جب درس ہو رہا ہو تو تلاوت قرآن نہیں کی جاتی، میں بار بار اس بات میں عرض کرتا ہوں، نہ کوئی تسبیحات پڑھی جاتی ہے، یہ پڑھنا شرعاً ناجائز ہے. جب واعظ کی نصیحت ہو رہی ہو اور واعظ کا سلسلہ ہو تو تلاوت قرآن میں پھر عرض کر دوں، ورنہ میں پھر نام لے کر کہوں گا، اس لیے کہ امر بالمعروف ہے، اگر تلاوت کرنا ہے تو باہر کے صحن کی طرف چلے جائیں. تلاوت سے ضروری بات یہاں پر ذکر کی جا رہی جس کا اوپر کا درجہ ہے، اور وہ نظریہ اور عقیدے کی اصلاح ہے. تو لہذا جب درس کا سلسلہ ہو رہا ہو تو تسبیحات کو پڑھنا یا تحلیلات یا تلاوت قرآن پڑھنا اس کی صورت اس صورت میں جائز نہیں رہتی ہے. اب دیکھیے قرآن مجید نے یہاں پر انسانیت کی تاریخ کو ذکر کیا، فرمایا کہ خلقکم من نفس واحدہ، کہ تمہیں اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ذات سے پیدا کیا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات. اب اس پر عرض کرتا ہوں، وخلق منہا زوجہا، پھر اسی آدم علیہ السلام سے ان کی زوجہ، ان کے جوڑے حضرت حوا کو پیدا کیا. حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے لکھا کہ سیدہ حوا کا نام حوا اس لیے رکھا گیا کہ وہ حیات سے ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ تو کسی حیات سے نہیں، یعنی کسی انسان سے نہیں پیدا ہوئے، لیکن سیدہ حوا جو ہے وہ جاندار سے پیدا ہوئی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی. اور اجماعی مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ آپ کی بائیں جانب کی پسلی کے اوپر کے حصے سے اللہ رب العالمین نے حضرت سیدہ حوا کو پیدا فرمایا، تو اس حیات کی نسبت کی وجہ سے آپ کا نام مبارک حوا رکھا گیا ہے. اس کو حضرت امام راضی و تمام ہمارے مفسرین نے اس کو ترتیب کے ساتھ گویا کا ذکر کیا. فرما وہ خلق منہا زوجہا، پھر اسی نفس واحد سے، یعنی اسی آدم علیہ السلام سے ہم نے ان کی بیوی کو پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا، پھر ان مرد اور عورت یعنی حضرت آدم اور سیدہ حوا سے، وبث منہما پھیلا دیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے منہما ان دونوں سے، رجالا کثیرا النساء، بہت سے مردوں کو اور بہت سی عورتوں کو. فرمائیے نسل کی افزائش جو ہوئی ہے، یہ توالد اور تناسل کا جو سلسلہ ہوا ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے ہوا ہے. یہاں پر قرآن کریم نے حضرت آدم کے ذکر کو مختلف جگہوں پر، جس طرح سورہ بقرہ میں آپ کا ذکر مبارک ہے، سورۃ الانعام میں حضرت آدم کا ذکر ہے، اور یہ جو سورۃ النساء ہے اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، سورہ آراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، سورہ بنی اسرائیل سورہ طہٰ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے امت کا یہ اجماعی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور مشخص ایک شخصیت ہے، ایک ذات کا نام حضرت آدم ہے، کسی خیال کا نام حضرت آدم نہیں، کسی تصور کا نام حضرت آدم نہیں، بھلائی کا نام آدم ہو اور برائی کا نام ابلیس ہو، یہ بات جو بیان کرتا ہے وہ قرآن و سنت سے متصادم، بلکہ کئی نصوص کے انکار کی وجہ سے وہ شخص دار اسلام سے خارج ہوتا ہے. جس طرح کہ اقلیات کے گھوڑے دوڑانے والوں میں ماضی قریب کے اندر لاہور کے اندر غلام پرویز نے اس عقیدے کو، اس یعنی غیر اسلامی عقیدے کو فروغ دے کر پوری کتاب اس نے ایک لکھ دی تھی، کیونکہ ہم تبصرہ کر رہے ہیں، قرآن کا درس دے رہے ہیں، تو تاریخی حقائق کو بھی جو دنیا کے اندر ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. آدم و ابلیس کے حوالے سے اس نے ایک کتاب لکھی، جو بالکل اسلامی نظریات کے عین متصادم اور قرآن کی آیات کے انکار پر گویا کہ، اور پھر وہ آگے چل کر وہ فرقہ یعنی اعتزال کی بنا پر منکر حدیث کہلایا، اور یہ تصور دینے کی کوشش کی گئی کہ آدم سے مراد یہ ایک نیکی کا خیال یا نیکی کا کام یا نیکی کے جو امور ہیں اس کو آدم کہا گیا یا برائی کے جو امور ہیں اس کو ابلیس کہا گیا، ایسی تعبیرات جو بیان کرے اس کا تعلق اسلامی عقائد و نظریات سے نہیں، نہ امت نے اس کو قبول کرنا ہے۔ یہ باتیں صرف اس لیے عرض کی جاتی ہیں کیونکہ دور ترقی کرے گی، اب یہ چھپانے کی بات نہیں، ان اشکالات پر گفتگو ہونی چاہیے، ان اعتراضوں پر بات ہونی چاہیے، کیونکہ اب ہر شخص کے پاس ہاتھ میں ایسی کھلی کتاب آ چکی ہے کہ وہ جس طرح چاہے جس کی گفتگو کو سنے اور جس طرح چاہے معاملات کریں، تو لہٰذا یہ چاہیے کہ اب علماء ان چھپے ہوئے اعتراضوں کو بھی بیان کرنا شروع کریں جس کو مجمع میں اعتراض کرنے سے کترایا جاتا تھا، اور اس پر مکمل تیاری کر کے ان لوگوں کے نظریات کا مکمل جواب دیا جائے، تاکہ امت مسلمہ جو 1400 سال سے صحابہ اور اہل بیت کے جو عقیدے پر جمی ہوئی ہے ان کا سینہ اور ان کا عقیدہ شک کے دامن سے محفوظ رہے۔ تو لہذا حضرت آدم علیہ السلام سے مراد مشخص، اور آپ نبی ہیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کا ذکر انشاءاللہ آگے جب آئے گا تو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پھر اس میں اور خام خیالیاں پیدا کی گئیں، جس طرح کہ باقاعدہ جنوں کے وجود کا انکار کیا گیا اور انسان کے وجود کا انکار کیا گیا، اور یہ تعبیر کی گئی کہ جناب انسان سے مراد شہری لوگ ہیں اور جنات سے مراد دیہاتی لوگ ہیں۔ یہ خام خا کی گویا کہ ایک یعنی عقلی تصورات، قرآن کو اپنی عقل کے ذریعے اور اپنے قیاس کے ذریعے حل کرنا، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کا راستہ اور مومنین کے بیان کردہ راستے کو چھوڑ کر جب اپنے لیے الگ راہ نکالتے ہیں تو اللہ کی ذات اتنی ناراض ہوتی ہے کہ پھر اسی الگ راہ اور گمراہی کی راہ پر اللہ کی قدرت انہیں دھکیلتے رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تعبیر نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ حضرات اہل بیت سے ثابت ہے، نہ امت کے مفسرین سے ثابت ہے۔ امت یہی کہتی ہے کہ انسان بھی ایک وجود کا نام ہے، جنات بھی ایک وجود کا نام ہے، حضرت آدم بھی ایک وجود کا نام ہے اور ابلیس بھی ایک وجود کا نام ہے۔ یہ کسی تصور، خیال یا دیہات یا شہری میں تقسیم کر دینا، یہ قرآن و سنت کی روح کے خلاف اور اسلام کے اجماعی نظریے کے خلاف یہ بات ہے۔ تو قرآن نے جو یہاں پر ذکر کیا کہ خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے آپ کو ایک یعنی انسان کو جو ہم نے نفس واحد سے پیدا کیا، اس کی اجماعی تفسیر یہ ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ قرآن جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ تفسیر کے ساتھ اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت پر امت کا مکمل طور پر اجماع ہے۔ ابلیس کا معنی ناامید ہو جانا، شیطان شیطنت سے یعنی شیطنت کو ابھارنے والا، یہ اس کے صفات تو ہیں لیکن اصل نام اس کا عزازیل تھا، اس کا مشخص وجود ہے، ہاں اس کی ذریت بے شمار ہے، کسی کا نام خناس ہے، کسی کا نام خنزب ہے، مختلف اس کے نام ہیں، اور باقاعدہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی ذریت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا اور فرشتوں کے اندر اس کو رکھا گیا تھا کہ جب یہ فساد کا سلسلہ نہ ہوا۔ یہ وہ تمام تفاسیر ہے جس کو امت نے باقاعدہ طور پر حضرات صحابہ کرام سے بغیر کسی قطع برود کے نقل کی ہے، اس میں عقلیات کو ڈالنے کے بجائے آج تک امت نے جس نظریے کے ساتھ اس تفسیر کو سمجھا ہے اسی نہج پر خود کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں عقل کا دخل دینے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کو تسلیم کرنے سے کوئی ایسی بنیادی چیزوں کا انکار لازم نہیں آتا کہ بندہ کوئی تیسری کھوج کی طرف چلے، جبکہ صحیح سند کے اعتبار سے الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق جو تعبیرات ہیں، تشریحات ہیں، ان کے وجود کے حوالے سے، ان کی تخلیق کے حوالے سے، ان کے مکالمے کے حوالے سے، جنت میں داخل ہونے کے حوالے سے، سارے واقعات صحیح حدیث کے اندر زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک ایک کر کے بیان کر دیے ہیں، تو ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کہ جناب اس کے مقابلے پر کسی عقلیات کے ماہرین کی عقل کو لا کر اس بنیادی عقیدے کو ہلانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو پھر یہ یہاں تک نہیں رکے گا، پھر کئی عقیدوں تک یہ سلسلہ نفوذ رہے گا، اور بڑے بڑے عقیدوں کے اندر بندے اپنی عقل کے گویا کہ گھوڑے دوڑانا شروع کریں گے تو یہ شرازہ منتشر ہو جائے گا۔ لہذا اعتقادی مسائل کے اندر عقلیات کا صدور نہیں ہوتا ہے، وہ چیزیں جس طرح اللہ اس کے رسول سے ثابت ہو جائے اس طرح اس کو قبول کرنا ایمان کا درجہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا جس طرح کہ یہاں پر آیا ہے، تو ایک دو جملے میں یہاں پر عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے جس طرح ذکر فرما کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ہم نے حضرت آدم کو پیدا کر دیا اور فرشتوں سے جب ہم نے یہ مشاورت کی کہ تم یہ بتاؤ کہ زمین میں ہم اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں. اس کے بعد پوری تفصیل قرآن کریم اور سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں. فرشتوں نے یہ کہا کہ یا اللہ وہ زمین پر جائیں گے, فساد کریں گے, خون بہائیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا, تمام اسماء کے نام آپ کو سکھا دیے گئے, تمام علوم کے ساتھ, تمام شانوں کے ساتھ آپ کو آراستہ کر دیا گیا, فرشتوں کے مجمع میں آپ کو لایا گیا. وہی اسماء, وہی چیزیں جن کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے. اور قرآن کہتا ہے وعلم آدم الاسماء کلھا, وعلم, ہم نے تعلیم دی آدم علیہ السلام کو اسماء کلھا, ہر مسمات کے اسم کا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کو نام سکھائے تھے, جس پر بولا جاتا ہے وہ نہیں سکھائے, تو ہم نے کہا پھر نام سکھانے کا فائدہ کیا تھا؟ نام سکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ جس پر وہ بولا جاتا ہے وہ چیز دکھا کر نام سکھائے گئے ہیں. یعنی صرف اسماء آ جائیں, اسم سکھا دیا جائے, اور اس کے مسمات جو ہیں جس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے, جس پر وہ بولا جاتا ہے, اگر وہ چیز نہ بتائی جائے کہ یہ نام, یہ جو فلاں چیز ہے اس کا یہ نام ہے, یہ فلاں چیز جو ہے اس کا یہ نام ہے, یہ فلاں چیز جو ہے اس کا یہ نام ہے, اگر وہ چیزیں سامنے نہ ہوں, خارج میں اس کا کوئی وجود نہ ہو, صرف نام سکھا دیا جائے, تو اس میں کون سے تعریف کا کمال ہے؟ لیکن قرآن کریم نے جو یہ بات ذکر کی ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا, ہر شے جو مارج وجود میں آنی تھی, قیامت کے ذرے ذرے میں جو چیزیں پیدا ہونی تھی اس کائنات کے اندر, یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ بچے جن کھلونوں سے کھیلتے ہیں, یعنی بڑی بڑی چیزیں تو اتنی جگہ پر ہیں, یعنی کھلونوں کی جائیداد بھی اگر زمین پر ہوگی تو وہ تک چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جن کا پیدا ہونا ممکنات میں سے تھا. تو تمام عالم ممکنات کی اشیاء حضرت آدم کے سامنے رکھی گئی اور ایک ایک کے نام کو سکھا دیا گیا. اور اللہ فرماتا ہے یہ سیکھنا کسی کے بس کا کام نہیں تھا, وعلم آدم, ہم نے اپنے فضل سے آدم کو سکھا دیا, ہم نے پیدا کیا, کن کہہ کر اس کو وجود دیا, اور ہم نے یہ صلاحیت آدم کے اندر پیدا کی ہے, وعلمہ, اور ہم نے ہی اسے یہ تعلیم عطا فرمائی ہے. پھر وہ ساری چیزیں لا کر فرشتوں کے سامنے رکھی گئی, فرشتوں سے کہہ دیا کہ بتاؤ یہ چیزیں کیا ہیں. فرشتے کہنے لگے ہم نے تو آج سے پہلے کبھی یہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں, ہمیں کیا پتہ یہ کیا چیزیں ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا گیا, حضرت آدم نے ان تمام چیزوں کا جواب دے دیا. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آپ کے علم کے سامنے, حضرت آدم کے علم کے سامنے اور علمی صلاحیت کے سامنے سارے فرشتے دنگ رہ گئے. تو یہ نفس واحد کا جو ذکر سورہ نساء نے کیا ہے, اس کی تشریح قرآن دوسری جگہ پر کرتا. اللہ نے فرمایا کہ جب میرے اس مبارک نبی کی عظمت کو اور اس کے علم کا اعتراف تم کر چکے ہو, تو پھر آؤ مکمل طور پر اس کے سامنے سلنڈر ہو جاؤ اور اس کی بزرگی, اس کی بالادستی کو قبول کرو. اور فرمایا وَإِذْ قُلْنَا, اور جب کہ محبوب یاد کرو. اذ کا معنی ہمارے علماء نے لکھا کہ جب قرآن اذ کہتا ہے تو یہاں سے مراد ہوتا اذکر, اے محبوب آپ یاد کیجئے. وَإِذْ قُلْنَا, اے محبوب آپ یاد کیجئے, جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ, فرشتوں سے, اسجدوا لِآدَمَ, کہ سب کے سب آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا, سارے فرشتے جو تھے وہ حضرت آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے. اِلَّا ابلیس, مگر ابلیس جو تھا وہ نہیں, اس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبرا, ابا اس نے انکار کیا, واستکبرا اور اس نے تکبر کیا کہ یہ مجھے سجدہ کیا جانا تھا, ان کو کیوں سجدہ کیا گیا, یہ مٹی سے بنے ہیں, میں آگ سے بنا ہوں. آگ کو جلاؤ تو اوپر جاتی ہے, مٹی کو اگر اوپر سے پھینکو تو زمین پر آتی ہے. اس کی پوری بحث قرآن نے بیان کی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مٹی کا رتبہ جو ہے وہ آگ سے افضل اور اعلیٰ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی صلاحیت اور عظمتیں جو اللہ نے حضرت آدم میں رکھی تھی, اس کا خش و خاشاک, اس کا عشر شیر, اس کا ذرہ شیطان ابلیس کو نہیں ملا تھا, لیکن وہ تکبر میں آیا, اور تکبر میں آ کر, عجب میں آ کر, خود پسندی میں آ کر کہ میں بہت بڑا نیک ہوں, میرے پاس اتنا علم ہے, اور یہ اس کے لیے امتحان تھا. اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی کا انکار کیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین, ای سار من الکافرین, اور وہ اللہ رب العالمین کے احکام کے انکار والوں میں سے ہو کر سب سے پہلا کافر قرار پایا. یہ قرآن کریم نے واضح طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا یہاں پر گویا کہ ذکر کیا. یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے جو ہمارے علماء نے اپنی تقریباً تمام تفاسیر کے اندر اس بات کو لکھا ہے ابلیس کے حوالے سے, کہ ابلیس نے جو انکار کیا اس میں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آیا, جس میں اس, کیونکہ قرآن جو بھی واقعہ ذکر کرتا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت ہوتی ہے. اب اگر یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ابلیس نے انکار کیا, تو اس میں میرے لیے اور آپ کی نصیحت کیا ہے؟ یہ تو محض ایک قصہ کے طور پر تو نہیں گزر گیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سچا واقعہ ہے کیونکہ قرآن میں ذکر ہو رہا ہے, لیکن اس میں میرے اور آپ کے لیے اصلاح کا پہلو کیا ہے؟ اس میں اصلاح کا پہلو مفسرین فرماتے یہ ہے کہ جو صاحبان عظمت ہو ان کی عظمتوں کا انکار کرنا اور ان کے سامنے سینہ چڑھا دینا، یہ ابلیس کی اوقات ہے. اور ہمیشہ ابلیس یا جس کے اندر ابلیسی فکر آ جائے، ابلیسی، کیونکہ جس طرح ملکی فکر ہوتی ہے اس طرح انسان کے اندر ابلیسی فکر بھی آتی ہے کہ جس کی شیطانت سے وہ حق کا انکار کرتا ہے، جیسے کفار مشرکین تکبر میں آ جاتے. ملکی صفات اہل ایمان کہ وہ بڑی بڑی باتیں اللہ رب العالمین جل وعلا بیان فرمائے تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور وہ ملکی صفات ہے. تو اس واقعے کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت کیا ہے؟ ہمارے لیے نصیحت کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے، جو عبرت کا نشان یہاں پر ابلیس کو بنایا گیا وہ یہ ہے کہ یہ بات یہاں پر سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کا دین، یہ اللہ کے دین سے وابستہ جو لوگ ہیں، اللہ کے محبوبین، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ رب العالمین نے شان ان کو عطا فرمائی ہے، ان کے آگے فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا ہے، تو یہ کتنی بڑی بزرگی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہے. تو یہاں سے یہ درس ملا کہ اللہ کے دین، اللہ کی ذات، اس کا دین، اور وہ شخصیات اور وہ علامات، وہ شاعر جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے دین کا نشان ہے اور عظمت کا باعث ہے، اس کے ظاہر کو دیکھنا اور اس کا اندازہ اس کے ظاہر سے لگانا، اور ان کی نسبتوں کو، ان کی عظمتوں کو چھوڑ دینا اور ظاہر کو دیکھ کر اپنے آپ کو ان کے برابر میں لانا، یہ شیطان کا عمل ہے. اور فرشتوں کا سجدہ کر جانا، اس سے ہمیں یہ نصیحت ملی ہے کہ فرشتوں کے سجدہ کرنے سے، حضرت جبریل سے لے کر تمام فرشتوں کا حضرت آدم کے سامنے جھک جانے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں فرشتوں کی فکر یہ درس دے رہی ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے دین کے جو نیک لوگ، محبوب لوگ اور محبوب بندے ہوں، تو ظاہر سے دیکھ کر ان کا اندازہ نہ لگایا جائے، ان کا تعلق، ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اس کو دیکھ کر ان کے سامنے عاجزی کے جملے کہے جائیں، ان کی تعظیم کی جائے. یہ درس ہمیں فرشتوں کے عمل سے ملتا ہے. دیکھیں شیطان، اور آج بھی آپ دیکھیں جتنے تفرقے ہیں، چاہے وہ صحابہ کے مقابلے میں کھڑے ہوں، چاہے وہ اہل بیت کے مقابلے میں کھڑے ہوں، چاہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے سامنے کھڑے ہوں، اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ جب بندہ ظاہری تقاضوں کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو برابری میں لا کر کھڑا کرتا ہے تو پھر ادب اس سے نہیں ہو سکتا. میں اور آپ ماں کا ادب کیوں کر جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم برابری کا نظریہ نہیں رکھتے. میں اور آپ کسی اور کا ہاتھ نہ چومیں لیکن والد آ جائے مجمع کے اندر، ہم کھڑے ہو کر ان کا ہاتھ چوم لیتے، تو وہ کیا جذبہ ہے جو والد اور استاد کے ادب کے لیے ابھارتا ہے؟ وہ جذبہ اس بنیادی چیز کا ہے کہ ہمارا نظریہ اس وقت برابری کا نہیں ہوتا، بلکہ اس حقیقت کو ہم قبول کر چکے ہوتے ہیں کہ جو سامنے والی ذات ہے وہ رتبے میں ہم سے بڑی ہے اور ہم رتبے میں چھوٹے ہیں، اس لیے خود بخود ہم ادب کے لیے بیدار ہو جاتے ہیں، تعظیم کے لیے بیدار ہو جاتے ہیں. تو یہ ابلیس کے عمل نے، میں گفتگو ختم کر رہا ہوں یہاں پر، ابلیس کے عمل نے مجھے اور آپ کو کیا سبق سکھایا؟ سبق یہ سکھایا کہ کبھی بھی اللہ والوں کے ظاہر کو دیکھ کر برابری کا نظریہ پیدا نہ کرنا. اور فرشتوں کے عمل نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ والوں کی شان کا اندازہ ان کے ظاہر سے نہیں لگانا، بلکہ جو ان کی نسبتیں اللہ کی بارگاہ میں اس سے لگانا. مثال کے طور پر کسی ایک سمجھدار شخص نے ایک واقعہ یوں لکھا کہ صفا مروہ میں کچھ لوگ سعی کر رہے تھے، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، قرآن یہ کہتا ہے صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی جو ہے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ایک شخص صفا کی پہاڑی پر گیا جہاں پر حجاج یا معتمر جو عمرہ کر رہے تھے وہ صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف دوڑ رہے تھے. وہ کافی دیر تک وہاں پر کھڑا رہا. کسی پوچھنے والے شخص نے پوچھا، اگر آپ راستہ بھول گئے ہیں تو میں آپ کو راستہ بتا دوں، کوئی مسئلہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ کافی دیر تک اس طرف کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی میں صفا کو تلاش کر رہا ہوں اور مروہ کو تلاش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی یہی تو صفا ہے جس کے پاس آپ کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ انتظامیہ نے بورڈ بھی لگایا ہوا ہے اور مکمل نشان موجود ہے، سارے مسلمان یہاں چکر لگا رہے ہیں. صفا کے پاس آتے ہیں تو پھر مڑ کر مروہ کی طرف چلے جاتے ہیں، مروہ کی طرف آتے ہیں تو پھر مڑ کر صفا کی طرف آتے ہیں. ساری دنیا قبول کر رہی ہے، آپ اس کو صفا کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں؟ سارے مسلمان اس کو صفا مروہ ہونا قبول کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں قبول کر رہے؟ انہوں نے کہا جی میں اس لیے قبول نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میرا دل نہیں مان رہا کہ یہ صفا ہے. کہنے کی آخر وجہ کیا ہے کہ کیوں نہیں مان رہا؟ انہوں نے کہا جی میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا کی پہاڑی جو ہے اور وہ مروہ کی پہاڑی جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے. کہا جی بالکل ٹھیک ہے. تو کہا میں اس بات پر حیران ہوں کہ اللہ کی جو نشانی وہ اتنا سٹیلا، اللہ کی نشانی اور اتنا سٹیلا. اب دیکھو کہاں وہ اٹکا تھا، اللہ کی نشانی جو ہے وہ اتنے سٹیلے. تو وہ کہنے لگے کیا مطلب تھا، یہاں پر کیٹو یا ہمالیہ لا کر رکھا جاتا؟ تو کہنے لگے ہاں ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جیسے اللہ کی ذات بلند و بالا ہے اسی طرح وہ ٹیلے بھی اتنے چوٹی والے ہوتے تو اس بچے نے جواب دیا کہ اللہ چاہتا تو یہاں پر ہمالیہ سے بڑا پہاڑ کھڑا کر دیتا، لیکن صفا کو چھوٹا اس لیے رکھا گیا کہ تیرا امتحان لے، کہ تو اس کے ظاہر کو دیکھتا ہے یا اس کے مقام کو دیکھتا ہے، تو اس کے ظاہر کو دیکھتا ہے یا اس کی عظمت کو دیکھتا ہے. تو بندہ پھنستا جب ہے کہ جب اللہ والوں کی نسبت کو، یہ تو ہماری طرح ہے، کھاتے ہماری طرح ہیں، چلتے ہماری طرح، پہنتے ہماری طرح ہیں، تو ان سے کہا ایسا عقیدہ رکھنے سے بندہ شیطان بنتا ہے. ظاہر کو نہ دیکھو، ان کے سر پر جو خلافت کا تاج ہے اس کو دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں جو ان کی بزرگی ہے ان کو دیکھو. تو کہا یہ جو سارے مسلمان چکر لگا رہے ہیں، یہ صفا کی پہاڑی کے اینچ کو نہیں دیکھ رہے، اس کا رتبہ جو خدا کی بارگاہ میں یہ دیکھ رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین جل وعلا شیطنت کے تصور سے ہمارے سینوں کو پاک کرے. اور حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کے حوالے سے ابتدائی یہ آیت جو سورہ نساء کی جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں جو تفہیم ہے اللہ رب العالمین قرآن کے فیض سے ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو وقت ملے سورہ نساء کی تلاوت کیجئے، بہت مضامین کی متحمل یہ ہے، اور تفاسیر اور حاشیہ قرآن کے ساتھ اس کا آپ مطالعہ کیجئے خزان العرفان کے ساتھ. آپ دیکھیں گے اس میں تھوڑے سے وقت، ایک رکوع یا دو چار آیتیں بھی اگر آپ ترجمے اور مکمل تفسیر کے ساتھ خزان العرفان کے اندر آپ دیکھیں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 10-15 منٹ کی تلاوت اور ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کو آپ مطالعہ کریں گے تو ڈھیروں معلومات اور اس پرفتن اور ظلمت اور اندھیری دنیا کے اندر روشنی ہمیں ملے گی. اور یقیناً مسلمان کے لیے سب سے بڑی روشنی جو ہے وہ قرآن کا پیغام ہے. بڑی محدود زندگی کے لیے میرے دوست ہم آئے ہیں، ایک سانس اندر جاتی ہے باہر نکلے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اچانک کسی کے انتقال کی خبر آ جاتی ہے ہم حیران ہو جاتے ہیں، اچھا انتقال کر گئے اور وہ سوئم ہو گیا، چہلم ہو گیا، برسی ہو گئی، اب وہ قصہ پارینہ ہو گیا، بلا دیا گیا، قبروں کے نشانات ختم ہو گئے، سارے معاملات ختم ہو. تو یہ انسان کی زندگی ہے، لیکن قبر کے اندر والی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور قیامت کے بعد بھی جاری رہے گی، اس میں جو اصل فیض ہے وہ تب ہے کہ جب اس وقتی زندگی کے اندر ہم قرآن کے نور کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، صحابہ اور حضرات اہل بیت کے کامل روش کو مکمل طور پر پکڑتے ہوئے، شیطان کے وسوسوں میں پڑنے کی بجائے اپنے آنے والی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو روشن کر سکیں. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے سینوں کو کینے سے، تکبر سے، ریا سے، حسد سے اور ہر وہ ابلیسی حرکت سے اللہ اپنے فضل سے اتنا بڑا مجمع ہے مسلمانوں کا، اس کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو پاک فرمائے اور ملکی صفات اللہ رب العالمین ہمارے اندر پیدا فرمائے، رواداری کے جذبے کو پیدا فرمائے، سچائی کے جذبے کو پیدا فرمائے، امانت کے درجے کو پیدا فرمائے، اعتدال و توازن کے درجے کو پیدا فرمائے، جس کی ضرورت ہمارے دین کو بھی ہے، ہمارے اپنی ذات کو بھی ہے، ہمارے تقاضا ایمان کو بھی ہے، اور اس وقت اس کی سب سے بڑی ضرورت ہمارے وطن پاکستان کو بھی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.